الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی پانچویں روح تقدیر پر یقین کرنا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے. اس روح میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں. نمبر ایک، تقدیر پر جو ہمارا الحمدللہ ایمان ہے اس کا استحضار کرنا، اس کو یاد رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا. نمبر دو، توکل کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا. یہ دو باتیں حضرت نے بیان فرمائی ہیں اور ان کی تشریح آپ کے سامنے گزشتہ منگل کو الحمدللہ ہو چکی ہے. اس کے بعد حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں احادیث طیبہ بھی بیان فرمائی ہیں، لیکن احادیث طیبہ کو بیان کرنے سے پہلے ان کے چند فائدے بیان فرمائے ہیں. یعنی اگر ہم توکل پر عمل کریں گے، اپنی تقدیر کو یاد رکھیں گے، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ فوائد حضرت نے شروع میں بیان فرمائے ہیں، آج انشاءاللہ تعالیٰ انہیں کا بیان ہوگا. پہلا فائدہ حضرت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب کوئی مصیبت اور پریشانی کا واقعہ پیش آئے گا تو دل مضبوط رہے گا، اور یوں سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، اس کے خلاف تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے اس مصیبت کو دور فرما دیں گے. تقدیر اور توکل کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، جو شخص ان پر عمل کرے گا، دنیا میں پریشانیاں تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی، یہ تو کبھی ختم نہ ہوئی ہیں نہ ہوں گی، بلکہ روز بروز بڑھ رہی ہیں، ختم نہیں، کم نہیں ہو رہی. اب جس شخص کا تقدیر پر ایمان ہی نہ ہو، توکل پر کوئی ایمان ہی نہ ہو، جیسے کہ غیر مسلم ہے، یا تقدیر اور توکل پر ایمان ہو جیسے مسلمان ہیں، لیکن ان کے مطابق عمل نہ ہو، تو مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تکالیف میں، ہموم و غموم میں، صدمات میں، پریشانیوں میں، حادثات و سانحات پیش آنے کی صورت میں وہ بہت ہی زیادہ حواس باختہ ہو جائے گا، اس کی طبیعت بالکل بے قابو ہو جائے گی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوگا، کسی پہلو اسے سکون نہیں ہوگا، قرار نہیں ہوگا، اور اس سے وہ غم برداشت نہیں ہوگا، اس سے وہ غم برداشت نہیں ہوگا، جس کی مثال میں نے گزشتہ منگل کو ایک واقعے کے ذریعے دی تھی، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کے اندر کہیں میں نے پڑھا تھا، اور یہ واقعہ خود حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پیش آیا کہ ایک بنیا غلطی سے کسی اور جگہ جانے والی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے اس کو اس مثال سے دیا تھا، مثلاً اس کو جانا تھا لاہور اور بیٹھ گیا کراچی گاڑی میں، جب گاڑی چل پڑی اور خاصی دور چلی گئی تو پھر کسی طریقے سے اس کو معلوم ہوا کہ میں تو غلط گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں، مجھے تو لاہور جانا تھا، غلطی سے کراچی گاڑی میں بیٹھ گیا ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا اتنا پریشان، اتنا پریشان کہ پریشانی میں کبھی اس کھڑکی میں سے جھانکے، کبھی اس کھڑکی میں سے جھانکے، کبھی دروازے پہ جائے، کبھی اپنی جگہ بیٹھے، کبھی اٹھے، کبھی بیٹھے، کسی پہلو سے قرار نہیں، اور ہائے ہائے کرے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اس کا تقدیر پر ایمان نہیں تھا تو اتنا پریشان ہو رہا تھا، اگر اس کی جگہ کوئی مسلمان ہوتا تو وہ اتنا پریشان نہیں ہوتا، بس وہ انا الہ و انا الیہ راجعون پڑھتا اور صبر کر کے بیٹھ جاتا، اگلے اسٹیشن پہ اتر جاتا اور پھر لاہوری گاڑی پکڑ کے لاہور چلے جاتا۔ وہ دونوں کی حالت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ بنیا ہے غیر مسلم ہے، اس کا تقدیر پر ایمان نہیں، تو اتنا پریشان ہے کہ الامان والا حافظ پتہ نہیں کیا قیامت گزرے، غلط گاڑی میں بیٹھ گئے تو کیا ہوا، غلطی سے بیٹھ ہی جاتے ہیں، جیسے بیٹھ سکتے ہیں اتر بھی تو سکتے ہیں۔ دوسرے اگر مسلمان ہوتا تو وہ تو یہی کرتا کہ بھائی جو یہ قسمت میں لکھا ہوا تھا، بھائی مجھے تو بیٹھنا ہی تھا غلطی سے، اس سے تو میری جان چھوٹ نہیں سکتی تھی، کیونکہ مقدر تھی، جو غلطی مقدر ہے وہ تو ہو کے رہتی، جیسے غلطی ہو گئی اب انا اللہ پڑھو، صبر کرو اور جلدی سے اب اگلے اسٹیشن پہ اترو اور دوسری گاڑی پکڑو اور اپنی منزل پہ پہنچو۔ بالکل یہی حال دوسرے صدموں کے اندر، دوسرے غموں کے اندر، دوسرے فکروں کے اندر، دوسری پریشانیوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جس شخص کا ان پر ایمان نہ ہوگا، یا ایمان ہوگا مگر عمل نہ ہوگا، وہ ان میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائے گا، اسے سکون نہیں ہوگا، تسلی دیں گے تو تسلی نہیں ہوگی اس کو، اس کی طبیعت میں اطمینان نہیں آئے گا۔ اور اس مسلمان جس کا ان پر ایمان بھی ہے اور ان کے مطابق اس کا عمل بھی ہے، کہ جو کچھ بھی اچھا برا ہو رہا ہے سب مقدر ہے، اور مقدر تو اٹل ہے، وہ تو ہو کر رہتی ہے، جو کچھ تقدیر میں لکھا وہ ہو کے رہتا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے سب تقدیر کے مطابق ہو رہا ہے، اور میرا تو اللہ تعالیٰ بھروسہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں، چاہے اس کا بہتر ہونا مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میری عقل میں آئے یا نہ آئے، جو کچھ اللہ پاک کر رہے ہیں میرے حق میں 100% بہتر کر رہے ہیں۔ تو غم میں بھی، صدمے میں بھی، پریشانی میں بھی، بیماری میں بھی، تکلیف میں بھی، نقصان میں بھی وہ حواس باختہ نہیں ہوگا، حد سے زیادہ پریشان نہیں ہوگا، اس کی پریشانی قابل برداشت ہوگی، برداشت کر لے گا، من جانب اللہ اس کا دل مضبوط ہو جائے گا، اور مضبوط ہونے کے بعد سیدھے سیدھے یوں کہہ دے گا یہ تو ایسے لکھا تھا، ہو گیا، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا، بس ہو گیا۔ اور بھائی اب یہ جو تکلیف آئی ہے، جو پریشانی آئی ہے، جو غم آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو یہ تقدیر پر عمل کرنا اور توکل پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، غم کو ہلکا کر دے گا اور مزید اللہ تعالیٰ کے رجوع کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک کتنا بڑا فائدہ یہ ہے، جو عمل نہ کرے وہ حد سے زیادہ پریشان، اور جو عمل کرے اس کی پریشانی کم سے کم، اور بعضوں کو تو وہ کم سے کم بھی نہیں ہوتی، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کا پورا پورا بھروسہ ہوتا ہے تقدیر و توکل پر، تو ان کو تو تھوڑی سی بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور پھر پریشانی کی بھی دو قسمیں، ایک عقلی ایک طبعی۔ عقلاً تو اہل اللہ کو پریشانی ہوتی ہی نہیں، کیونکہ ان کے ان پہ عمل ہوتا ہے، جن کا ان پہ عمل ہو اسے کیا پریشانی ہوئی، کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ بھائی سب یہ من جانب اللہ، تبھی تو وہ پریشانی ہوتی، وہ ہونی چاہیے، لیکن وہ بھی کم ہوتی، دوسروں کو وہ بھی حد سے زیادہ ہوتی، جو بعض مرتبہ ناقابل برداشت ہو کر کے انسان کے ہارٹ فیل ہونے کا ذریعہ بن جاتی۔ کتنے لوگ معاشی پریشانیوں سے تنگ آ کر یا دیگر پریشانیوں میں مبتلا ہو کر خودکشی کرتے نہیں کرتے، اخبارات میں آتا رہتا فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے خودکشی کر لی، وہ خودکشی کرنے کا نتیجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تقدیر پر یقین نہیں، یا عمل نہیں، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں۔ ورنہ بڑی سے بڑی پریشانی بھی آدمی کے لیے قابل برداشت ہو جاتی ہے۔ علماء نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہت اچھی مثال دی ہے، یہ کہ بھائی سچ مچ کا سانپ، سچ مچ کا بچھو، اور سچ مچ کا انگارہ، وہ کوئی یہاں پھینک دیتا ابھی کھلبلی مچ جائے، سارا مجمع اکھڑ جائے، کیوں جانتے ہیں تو بھائی سانپ ڈس لے گا، بچھو کاٹ کھائے گا، جسم جل جائے، کپڑے جل جائیں گے۔ تو جن کا تقدیر پر اور توکل پر عمل نہیں ہوتا، ان کی مصیبتیں تو ایسی ہیں سچ مچ، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھی ان کے لیے بہت بڑی ہیں، اور ناقابل برداشت اور پاگل کرنے والی ہیں۔ اور اگر کاغذ کا سانپ ہو، پلاسٹک کا بچھو ہو، اور انگارہ جو ہے وہ سیل سے جل رہا ہو، اندر سیل ہے اور وہ انگارہ روشن ہے،
لال رنگ کا نظر آ رہا ہے بالکل،
مگر اندر سیل ہے، آگ نہیں ہے. وہ پھینک دو تو ہر ایک لپک لے گا، مجھے دے دو مجھے دے دو، میں اپنے بچوں کو دے دوں وہ کھیل لیں گے. بھائی اب کیوں نہیں ڈر لگ رہا، اب پریشانی کیوں نہیں ہو رہی؟ سب کو معلوم ہے کہ یہ کاغذ کا ہے، بے ضرر ہے. تو جیسے کاغذ کا اور پلاسٹک کا اور سیل کا انگارہ بے ضرر معلوم ہوتا ہے، حالانکہ شکل تو اس کی بھی اس سے زیادہ خوفناک ہے، اصل سے بھی زیادہ ڈراؤنا ہے، لیکن پھر بھی ڈر نہیں لگ رہا. تو اسی طرح یہ سمجھ لو کہ پھر تقدیر اور توکل پر عمل کرنے سے یہ سارے انگارے اور یہ ساری مصیبتیں، ساری بیماریاں، ساری پریشانیاں مصنوعی ہو جاتی ہیں. لہذا تقدیر کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کا استحضار رکھنا چاہیے. جب کوئی صدمہ پیش آ جائے، جب کوئی غم پیش آ جائے، جب کوئی مصیبت پیش آ جائے، تقدیر کو یاد کرو. بس کسی کا انتقال ہو جائے تو تقدیر کو یاد کرو، دکان فیل ہو جائے تو تقدیر کو یاد کرو، بچہ معذور ہو جائے تو تقدیر کو یاد کرو، بچہ بیمار ہو جائے تو تقدیر کو یاد کرو، کوئی اور گھاٹا نقصان ہو جائے تو تقدیر کو یاد کرو، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھو کہ جو کچھ ہوا ہے سب اللہ تعالیٰ کے حکم حکمت کے تحت ہوا ہے اور یہ خیر سے خالی نہیں ہے، چاہے مجھے خیر سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس میں میرے حق میں بہتری ہے. ایک فائدہ تو بھائی یہ ہوگی جو بہت بڑا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ اعتقاد آدمی کا مضبوط ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی ہے سب تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اچھا ہو یا برا، اور سب کچھ میں اللہ تعالیٰ کے حکم و حکمت سے ہو رہا ہے، تو دل مضبوط ہو جائے گا. دل مضبوط ہو جانے کے بعد ایک فائدہ اور اس کا ایک اثر یہ ہوگا کہ اگر مصیبت کے دور ہونے میں، پریشانی کے دور ہونے میں، تکلیف کے رفع ہونے میں اگر دیر لگے گی تو زیادہ پریشان اور مایوس نہیں ہوگا، زیادہ پریشان اور مایوس نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے آس لگائے رکھے گا کہ بھائی اللہ کے حکم سے آئیے، اللہ کے حکم سے جائے گی. جب تک یہ مصیبت میری تقدیر میں لکھی ہے جب تک رہے گی، جب اس کا ٹائم وہاں ختم ہو جائے گا، یہاں سے بھی ختم ہو جائے گی، مجھے ہایا کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی کتنا بڑا فائدہ ہے بھائی. بعض مرتبہ تکلیف لمبی بھی تو ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اللہ بجائے بعض معاملات میں مقدمات کی نوبت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ لمبے بھی چلتے ہیں. بعض بیماریاں بھی طویل ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بعض صدمات و غم ایسے ہوتے ہیں کہ طویل اور دراز ہو جاتے ہیں. بعض آدمیوں کا پتہ پانی ہو جاتا ہے، انہیں سے برداشت نہیں ہوتی، آخر کار وہ صدمے میں گھل گھل کے مر جاتے ہیں. لیکن جس شخص کا تقدیر پر یہ ایمان ہوگا اور عمل ہوگا، توکل پر اس کا عمل ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی اس کی بیماری، اس کی پریشانی، اس کی تکلیف اگر طویل بھی ہوگی تو وہ ہمت نہیں ہارے گا، حوصلہ نہیں ہارے گا، مضبوط رہے گا، مایوس نہیں ہوگا. بزرگان دین کی جو صبر آزما واقعات ہیں وہ اس کی مثال اور نمونہ ہیں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، ان کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے یہ صحابی فراش ہو گئے، اور صحابی فراش بھی ایسے کہ تقریباً 32 سال تک لیٹے رہے. اللہ بچائے، لیٹے لیٹے کھانا، لیٹے لیٹے پینا، لیٹے لیٹے نماز پڑھنا، اور لیٹے لیٹے سارے کام کرنا، بیٹھ نہیں سکتے. ایسی ناقابل برداشت تکلیف ہو گئی. معمولی نہیں ہے, گھنٹے دو گھنٹے, ایک دو دن تو آدمی لیٹ جاتا ہے, لیکن برسا برس لیٹ ہی گزارتے, یہ معمولی تکلیف نہیں ہے, اللہ تعالیٰ بچائے. لیکن حضرت کا حال یہ تھا کہ حضرت کا چہرہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں, چہرے پر وہی مسکراہٹ اور صحت مندی کے آثار. کہ حضرت کا کوئی چہرہ دیکھے تو ہم سمجھے کہ انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے, ویسے آرام فرمائے, اور حضرت کی تکلیف سن لے تو کان پکڑ لے. بتیس سال کسے کہتے ہیں؟ کسی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے, تکلیف تو آپ کی ایسی طویل اور ناقابل برداشت, اور آپ کا چہرہ ایسا صحت مند تندرست توانا کہ جسے دیکھ کر کے آدمی اپنی بیماری بھول جائے. آپ کا چہرہ دیکھ کر تو بیمار تندرست ہو جائے, اور بیماری کو سن کر صحت مند بیمار ہو جائے, یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جب مجھے یہ بیماری لاحق ہوئی تو میں نے یقین کر لیا سب من جانب اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم حکمت سے آئی ہے, علاج کیا افاقہ نہ ہوا تو میں نے صبر کر لیا, میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کر لیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو لیٹانا منظور ہے تو میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں. ان کی یہ حکمت ہے کہ میں لیٹا رہا ہوں تو بس مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی تصرف مجھے منظور ہے, میرا یہ صبر قبول ہو گیا, میرا یہ صبر قبول ہو گیا. اس کے نتیجے میں اب میرا حال یہ ہے کہ روزانہ صبح اور شام ملائکہ میری عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں. جب صبح ہوتی ہے تو فرشتے آ جاتے ہیں, ہم اس سے پوچھتے ہیں آپ کیا حال ہے, کیسے مزاج ہیں, کیسی طبیعت ہے, تو ان کی عیادت میں وہ سرور ہے, وہ مزہ ہے کہ مجھے شام تک تکلیف کا احساس نہیں رہتا, مجھے شام ہوتی پھر آ جاتے ہیں تو رات آرام سے گزر جاتی, اس لیے تم میرا چہرہ دمکتا ہوا دیکھتے ہو. کہ ان کی عادت کے اثر سے مجھے نہ صبح کی پتہ ہے نہ شام کی پتہ ہے, یعنی تکلیف کا مجھے احساس نہیں رہتا. اس خوشی کی وجہ سے جو ملائکہ کے آنے کی وجہ سے مجھے حاصل ہوتی, اس لیے تم میرا چہرہ دیکھتے ہو کہ نہایت صحت مند ہے, ورنہ حقیقت میں تکلیف تو بہت بڑی تکلیف ہے. ایسے ملتا جلتا ملتی جلتی صورتحال ایوب علیہ نبی نا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں منقول ہے بعض روایات. حضرت ایوب علیہ السلام بھی بہت سخت تکلیف میں مبتلا ہوئے تھے, پھر اللہ پاک نے ان کی وہ تکلیف دور فرما دی, پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے صحت اچھی فرما دی, اہل و عیال بھی عطا فرما دیے, مال و منال بھی سب عطا فرما دیا, وہ امتحان تھا جس میں وہ کامیاب ہو گئے. ان کے صحتیاب ہو جانے کے بعد کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو اپنا بیماری کا زمانہ یاد آتا ہے؟ ہمیں آپ تو یاد نہیں آتا, لیکن ایک چیز یاد آتی کہ بیماری کے زمانے میں اللہ رب العالمین مجھ سے صبح شام عیادت فرماتے تھے. جب رات ہوتی تو اللہ پاک دریافت فرماتے تھے, اے ہمارے ایوب تمہارا کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ میں وہ چاشنی تھی, وہ مٹھاس اور وہ شیرینی تھی کہ اس کے نشے میں صبح ہو جاتی تھی, پتہ ہی نہیں چلتا تھا مجھے تکلیف کا. صبح ہوتے پھر فرماتے کہ بتاؤ ایوب ہمارے ایوب تمہارا کیا حال ہے، تو دن آرام سے گزر جاتا، تو وہ عیادت یاد آتی. اور ہم نے اپنے زمانے کے بزرگوں کو دیکھا جن کو جن تکالیف میں دیکھا، الحمدللہ ان کو صابر پایا، اور ایک دفعہ بھی زبان پر تکلیف کا ذکر کہ بھائی بہت بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ ہے وہ ہے، ایک دفعہ بھی نہیں سنا. تو تقدیر پر اور توکل پر عمل کرنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی صدمہ، کوئی رنج، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ، کوئی سانحہ لمبا بھی ہو جائے تو نا امید نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے، زیادہ پریشان نہیں ہوتے، برداشت سے کام دیتے. اور تیسرا فائدہ یہ ہے، تقدیر پہ یقین حاصل ہونے کے بعد مصیبت کو دفع کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر اختیار نہیں کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، بلکہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے چاہے بغیر تو مصیبت ٹل نہیں سکتی، پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا کیا فائدہ. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس فائدے کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ تقدیر پر ایمان لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی مصیبت کے دور کرنے کا کوئی جائز سبب بھی اختیار مت کرو، بیمار ہو گئے تو علاج مت کرو، فقیر ہو گئے تو روزگار مت کرو، اختیار نہ کرو، کسی بھی کام کے انجام دینے کے جو ذرائع اللہ پاک نے پیدا فرمائے ہیں ان کو اختیار کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے، ایسی توکل کے بھی خلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملازمت مت کرو، بعض لوگ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ روزی پہنچانے والے ہیں، پہنچا دیں گے، بلا شبہ پہنچانے والے ہیں، پہنچائیں گے، لیکن انہیں کا حکم ہے کہ ملازمت کرو، تجارت کرو، زراعت کرو، جائز اسباب معاش اختیار کرو، ان اسباب پر نظر مت رکھو، اللہ تعالیٰ پہ نظر رکھو. تو جس شخص کا تقدیر پر یقین ہوگا اور توکل پر عمل ہوگا وہ جائز اسباب اختیار کرے گا، ناجائز اسباب اختیار نہیں کرے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھے گا کہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہے. اگر کوئی نعمت ملے گی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملے گی، اگر مصیبت دور ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دور ہوگی، تو کیوں نہ جائز طریقہ اختیار کرو، نہ جائز سے بچو. لہذا وہ جائز طریقہ اختیار کرے گا، ناجائز طریقہ اختیار نہیں کرے گا. وہ یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے، یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے. اس لیے کہ تقدیر و توکل کا تو حاصل یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جائے، اللہ تعالیٰ کا تابع دار بن جائے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اس پہ راضی ہونا سیکھ لے، اس پہ راضی رہنا شروع کر دے، تو بھائی پھر وہ کسی کام کے لیے جو اسباب ہیں اور جو ذرائع ہیں وہ بھی صرف جائز اختیار کرے گا، ناجائز اختیار نہیں کرے گا. اور جس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر نہیں ہوگا اور تقدیر پر اس کا یقین نہیں ہوگا تو جائز ناجائز سب کرے گا، ناجائز طریقے بھی اختیار کرے گا، پرواہ نہیں کرے گا وہ، اللہ بچائے. جائز موقع آئے گا جائز کر لے گا، ناجائز کا موقع آئے گا تو ناجائز کر دے گا، پرواہ نہیں کرے گا، اللہ بچائے وہ. اور یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو نافرمانی کی زندگی ہے، اور نافرمان آدمی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد سے محروم رہتا ہے. تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جائز اسباب اختیار کرے گا کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے، ناجائز اسباب سے پرہیز کرے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ان کو اختیار کر لیا اللہ پاک ناراض ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے میں کہاں جاؤں، نہ میری دنیا صحیح رہے گی نہ آخرت، دونوں جگہ میری دونوں میری برباد ہو جائیں گے. اور چوتھا فائدہ یہ ہے تقدیر پر یقین کرنے کے بعد یہ شخص تمام تدبیروں کے ساتھ دعا میں بھی مشغول ہوگا، کیونکہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے مصیبت ٹل سکتی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس کو ٹالنے والا نہیں ہے، اسی سے عرض کرنے میں نفع کی زیادہ امید ہے، یہ فائدہ ہوگا. یعنی پھر وہ ساتھ ساتھ دعا بھی کرے گا، جائز تدبیریں، جائز اسباب، جائز طور طریقے بھی اختیار کرے گا مصیبت کو دور کرنے کے لیے، پریشانی کے رفع کرنے کے لیے، روزی کے حاصل کرنے کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے، ساتھ ساتھ دعا بھی کرے گا. اس کو یقین ہے اس بات کا کہ جو کچھ ہو رہا ہے من جانب اللہ ہو رہا ہے، جو کچھ مصیبت پیش آ رہی ہے سب اللہ کے حکم سے تقدیر کے مطابق ہے. جب ہے تو تقدیر لکھنے والے تو اللہ پاک، اور گزشتہ منگل کو میں نے بتایا تھا کہ تقدیر کی بھی دو قسمیں، ایک تقدیر مبرم، ایک تقدیر معلق. دعا سے تقدیر معلق بدل جاتی ہے، اس تقدیر میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر دعا کرے گا تو مصیبت ٹل جائے گی، نہیں کرے گا تو نہیں ٹلے گی، بیماری کے اندر علاج کرے گا تو صحت مند ہو جائے گا، نہیں علاج کرے گا تو مر جائے گا، اس طرح سے باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اس کے اندر. دعا سے ایسی تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ پاک کی لکھی ہوئی ہو، اور اللہ پاک جس طرح لکھنے والے ہیں ایسے ہی اس کے بدلنے پہ قادر ہیں. تو اس لیے ایسا شخص خوب گڑ گڑا کے دعا بھی کرے گا، اور گڑ گڑا کے دعا کرنے میں ایک تو خود دعا کرنے کا فائدہ، حدیث میں تھا دعا ہو عبادہ، دعا عبادت ہے، تو ایک حدیث میں دعا مخر عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو کچھ مصیبت دور ہو یا نہ ہو، پریشانی دور ہو یا نہ ہو، جو نعمت مانگ رہا ہے وہ ملے نہ ملے، دعا کرنے کی عبادت کا ثواب تو ملا، دعا کی عبادت کا ثواب مل گیا. اور پھر دعا کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، خاکساری ہے، اپنے آپ کو مٹانا ہے، اس کا فائدہ اور ثواب الگ. تیسرے، جتنا آدمی اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھ جاتا ہے آدمی کا، اس لیے خوب دعا مانگنی چاہیے. تو دعا سے جب تعلق بڑھے گا تو یہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جانا، یہ ساری راحتوں کی جڑ ہے. جس کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے اسے کوئی غم غم نہیں رہتا. حضرت حکیم صاحب کا شعر ہے، سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو، سینکڑوں غم ہے زمانہ ساز کو، ایک تیرا غم ہے تیرے ناساز کو. خون کی موجیں گزر جائے نہ کیوں، آستانہ میں نہ چھوڑوں گا مگر. یہ ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کرنے کے نتیجے میں ملتی ہے یہ نعمت، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، پریشانی میں اس لیے مبتلا فرماتے ہیں، اس میں حکمت یہ بھی ہوتی ہے تاکہ بندے میں اتر رجوع کریں، تو رجوع کرنا چاہیے. تو ان تقدیر پر یقین کرنے اور توکل پر عمل کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ کہ بندے کو دعا کی توفیق ہوگی. کیونکہ جانتا ہے کہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو یہ سب کچھ دور کر دیں گے، جب وہ دور کرنے پہ قادر ہے تو انہیں سے مانگے گا، وہی مصیبت دور کرنے والے ہیں، وہی پریشانی دور کرنے والے ہیں، وہی بیماری دور کرنے والے ہیں، وہی کاروبار چلانے والے ہیں، وہی روزی عطا کرنے والے ہیں، وہی صحت عطا کرنے والے ہیں، سب کچھ عطا کرنے والے وہی ہیں، لہذا کیوں نہ ان سے مانگوں. ایک دفعہ اکبر بادشاہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں گیا اور شکار ہاتھ سے نکل گیا. جب شکار ہاتھ سے نکل گیا تو اب ہوش آیا، معلوم سر سے پیدل پسینے میں شرابور ہے اور پیاس سے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں. اب پانی کی تلاش ہوئی، ادھر ادھر گیا تو ایک باغ کے اندر ایک مالی دیکھا، اس کا پانی ہے کہاں ہے. اس نے ایک مٹی کٹورے میں مٹکے میں سے پانی نکال کر کے دیا جو نہایت ٹھنڈا شیریں تھا. اکبر کو دیا، اکبر نے پیا تو اس کا دل باغ باغ ہو گیا، بڑا خوش ہوا کہ اتنا اچھا پانی پلایا تم نے، پیاس بھی بج گئی، منہ بھی میٹھا ہو گیا، طبیعت بھی ٹھنڈی ہو گئی. اس نے ایک پرچہ لکھ کے دیا، کبھی دلی آنا ہو تو ہمارے سے ملنا. اس مالی نے پرچہ سنبھال کے رکھا، کبھی اس کا جانا ہوا تو وہ ملنے کے لیے قلعے میں گیا. تو درباریوں نے جب اکبر کا خط دیکھا تو فوراً اس کو اندر بلا لیا اور اندر در اندر اندر در اندر جہاں بادشاہ رہتا تھا وہاں پہنچا دیا اور کہا کہ تم انتظار کرو، ابھی بادشاہ سلامت نماز پڑھ رہے ہیں. وہ خلوت میں تھے، خلوت کیا تھی، درمیان میں ایک آب رواں کا پردہ پڑا ہوا تھا جس سے اندر کا حصہ بھی نظر آ رہا تھا. تو اس دیہاتی نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ اکبر مصلی میں بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہا ہے. اس نے سوچا کہ اتنا بڑا بادشاہ، پورے ہندوستان پر اس کی حکومت، خزانے اس کے بھرے ہوئے، پھر بھی یہ فقیر کس سے مانگ رہا ہے. تو جو وہاں پر نوکر چاکر تھے ان سے پوچھا کہ اکبر کس سے مانگ رہا ہے، یہ بھی مانگتا ہے، یہ بھی مانگتا ہے، یہاں بھی یہی مانگتا ہے، کس سے مانگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، ہاں یہ بھی فقیر ہے، یہ بھی مانگتا ہے، تو جس سے مانگ رہا ہے میں اس سے کیوں نہ مانگوں، جو خود مانگتا ہے اس سے کیا مانگنا، جس سے یہ مانگتا ہے اس سے کیوں نہ مانگوں، بغیر ملے وہیں سے واپس چلائیے. تو جو کچھ سب اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، لہذا مصیبت ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ سے مانگے آدمی، تو دعا کی دولت ان شاء اللہ تعالیٰ آدمی کو نصیب ہوگی، اور دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت سارے غموں کا علاج ہے، ساری مصیبتوں کی جڑ اور بنیاد ہے، ساری مصیبتیں اس سے کافور ہو جاتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. واخر دعوانا اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. ہم سب کو بے انتہا عافیت عطا فرما، یا اللہ عافیت عطا فرما، تقدیر کو مستحضر کرنے کی توفیق عطا فرما، توکل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ توکل صادق عطا فرما، توحید خالص عطا فرما، توکل صادق عطا فرما، توحید خالص عطا فرما، توکل صادق عطا فرما، تقدیر کا استحضار نصیب فرما. یا اللہ ہر لمحہ ہر آن ہم سب کو عافیت نصیب فرما، ہر لمحہ ہر آن عافیت نصیب فرما، تمام بیماریوں سے، تمام پریشانیوں سے، تمام صدمات سے، تمام حادثات و سانحات سے، ہموم و غموم سے یا اللہ اپنی پناہ عطا فرما، یا اللہ اپنی پناہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے پناہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.